سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 جون 2003، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں امت مسلمہ اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا تقابل کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ دو اجتماعات قبل شروع کیا تھا، چونکہ آغاز میں تاریخی مباحث زیر بحث آئے ہیں. پوری بنی اسرائیل کی تاریخ کو چند آیات میں سمو دیا گیا بڑی جامعیت کے ساتھ، لہذا شروع میں وقت کچھ ہمیں زیادہ لگا. اور ابھی اس حوالے سے کچھ اس امت کی تاریخ کا ایک جائزہ بھی میرے پیش نظر ہے کہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے، اس لیے کہ امتوں کی تاریخ میں بڑی مشابہت ہے، مشابہت تھی، مشابہت ہے. اور اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول حرف آخر ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی، علا امتی کا لفظ غور کیجئے، میری امت، حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر بھی وہ تمام حالات و واقعات لازماً آ کر رہیں گے جو کہ آئے تھے بنی اسرائیل پر، بالکل ایسے جیسے ایک جوتا یعنی جوتوں کی جوڑی میں سے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتا ہے. حذو النعل بالنعل. تو اگر بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہاں پر ذکر آیا تو تھوڑا سا جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ اس امت کی تاریخ کس اعتبار سے مشابہ ہے. یہاں پر آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا تفصیل سے، دو عروج دو زوال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، اور آپ کی بعثت ہوئی ہے 6ویں صدی عیسوی میں، یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ حضور کی ولادت صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دعوت کا آغاز آپ کا ہوا ہے 610 عیسوی میں. اس لیے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے اس وقت ہجری کیلنڈر تو تھا ہی نہیں. ہمارے لیے ریفرنس کے لیے ہجری کیلنڈر جو ہے وہ تو بعد میں وجود میں آیا، وہ تو ہجرت مدینہ کے بعد سے شروع ہوتا ہے. تو ولادت باسعادت ہے 571 میں، اور دعوت کا آغاز یا یوں کہیے قرآن مجید کا نزول جو شروع ہوا ہے وہ 610 عیسوی میں. اور اسی حوالے سے جو ہے آپ کی رحلت ہے وہ 632 عیسوی کی ہے. تو اس امت کا آغاز جو ہوا اس سے پہلے، یعنی 6ویں صدی ہجری سے پہلے تک، بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو دور گزر چکے تھے. یہ آیات اسی وقت نازل ہوئی ہیں، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين، ہم نے طے کر دیا تھا، یہ بات سنا دی تھی کتاب میں کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ دین سے انحراف، شریعت کا امپلیمنٹ نہ ہونا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دینا، اس سے بے اعتنائی، بے توجہی، غفلت، ولا تعلن عدواً کبیرا، اور تم بڑی سرکشی بچاؤ گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر تمہاری پیٹھ پر اللہ کی طرف سے عذاب کے بڑے بڑے کوڑے برسیں گے. پھر آگے اس کی تفصیل ہے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی تاریخ کا جو دور زرنی ہے، عہد زرنی، پہلا عروج وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا عہد حکومت ہے. پھر ان پر حملہ ہوا، جب ان میں زوال آیا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے، جو ریاست اسرائیل تھی اس پر، اور وہ اشوریوں کے ہاتھوں جو شمال سے آئے تھے انہوں نے حملہ کیا اور ریاست کو تخت و تاراج کر دیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد بخت نصر کا حملہ ہوا عراق کی طرف سے، مشرق کی طرف سے، اور اس نے جس طریقے سے مسمار کیا بیت المقدس کو اور پورے یروشلم کو کہ کوئی دو اینٹیں جو ہیں وہ سلامت نہیں چھوڑی. تو یہ پہلی مرتبہ کا عذاب تھا جو ان پر آیا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ میں تفصیل عرض کر چکا ہوں. پھر عظیم الشان مکہ بھی سلطنت وجود میں آئی، پھر ایک دور عروج انہوں نے دیکھا، پھر ان میں وہی آثار پیدا ہوئے جو زوال پذیر قوموں میں، امتوں میں ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں گراوٹ آتی رہی، کمزوری آتی رہی، یہاں تک کہ پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، اور وہ رومنز کے ہاتھوں تھا. پہلے پومپیائی نے حملہ کیا، فلسطین پر قبضہ کیا، لیکن کچھ عرصے تک ان کی بھی ایک نمائشی حکومت برقرار رکھی. لیکن سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے 70 برس کے بعد یا اس سے کچھ کم، ٹائٹس رومن جنرل تھا جس نے حملہ کیا اور پھر 100,000 سے زائد کو قتل کیا اور دوبارہ بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا. یہ دو ادوار عروج کے اور دو زوال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل آ چکے تھے. اور 70 عیسوی کے بعد سے میں نے عرض کیا تھا کہ انہیں دوبارہ فلسطین میں داخلے کا موقع نہیں تھا، ان کے لیے اجازت نہیں تھی، انہیں اس کی سہولت نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر ہو کر بکھرے ہوئے تھے، یہ ان کا ڈائسپورا کا پیریڈ تھا، اور جہاں جاتے تھے ان کی پٹائی ہوتی تھی، مار پڑتی تھی، ذلت اور رسوائی اللہ نے ان پر مسلط کر دی تھی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤ بغضب من اللہ، اس دور سے گزر تھے. اب تھوڑا سا جائزہ اپنی تاریخ کا بھی ہو جائے، اس کے بالکل کمپیریزن میں اس کا موازنہ کرتے ہوئے، یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ کا جائزہ بہت اہم ہے. اقبال نے تو نوجوان مسلم کو خطاب کیا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. لیکن قرآن مجید بھی آپ کو دعوت دیتا ہے بار بار، اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے تاریخ میں کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے. یمشون فی مساکنہم، اور یہ ان کے جو مسکن ہیں، جو کھنڈرات ہیں، وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، ان کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں. دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، اگر عبرت نگاہ ہو تو یہ دیکھیں اور اس سے سبق سیکھیں. دو مقام پر یہ آیت ریپیٹ ہوئی، اولم یہدی لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، سورہ طہٰ میں بھی ہے، اور وہاں الفاظ یہ ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے. تاریخ کا مطالعہ ایک داستان عبرت کے طور پر، اور سورہ سجدہ میں بھی یہ بات آئی ہے، اور وہاں بھی الفاظ یہ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں دیکھتے نہیں؟ تو یہ تاریخ سے کاٹ دینا کسی قوم کو یہ اس کی بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے, اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ انگریز جب سے آیا اور اس نے اپنا نظام تعلیم یہاں پر مسلط کیا ہے, وہ نوجوان مسلم جسے اقبال نے کہا تھا وہ اپنی تاریخ سے کٹ گیا. ہسٹری کے نام سے بھی جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اسلامی تاریخ کم ہوتی ہے, اس میں یورپ کی تاریخ, برطانیہ کی تاریخ, انگلش لازمی مضمون ہے. انگلش لٹریچر میں آپ آگے چلے جائیں تو پھر ساری تاریخ جو ہے برطانیہ کی وہ وہاں پر بھی اس ایک اور پیرائے میں آ جاتی ہے, وہاں کا تمدن, وہاں کا کلچر, وہاں کا ادب, وہاں کا لٹریچر. تو مسلمان بھول گئے اپنی تاریخ کو. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا, وہ ایک آسمان رفعت تھی, بلندی آسمانوں کی سی بلندی تھی, وہ عروج تھا کبھی, اور اب کہاں ہے؟ ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے. کبھی سوچا وہ کون سا آسمان تھا جس کا تو تارا ہے ٹوٹا ہوا؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ جڑا ہوا ہونا چاہیے, اور اگر کٹ جائے تو پھر وہ قوم, وہ تہذیب بے لنگر کا جہاز ہے, اس کو جہاں چاہے موڑ دے, جہاں چاہے جس کھائی میں جا کر گرے کچھ معلوم نہیں. اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے, جب ہم تاریخ سے کٹے تو کتنی جلدی ہم نے انگریزوں کے تمدن کو اور اتوار کو, ایٹیکیٹس کو اختیار کیا ہے. ہم تو ہمارے سوچنے کے انداز وہی بن گئے. ہمارے ہاں روشن خیال تعلیم یافتہ شخص وہ ہے کہ جو بات انگریزی میں کرے اور وہاں سے مثالیں لائے, انہیں کوٹ کرے, یہ ہے بات. چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں, اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. یہ ایک طرز فکر ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جب تاریخ سے رشتہ کاٹ دیا تو اب جدھر چاہو لے جاؤ. یہ شتر بے مہار ہے, یہ بے لنگر کا جہاز ہے, جس رخ پر چاہے ڈال. ہماری تاریخ میں بھی مسلمانوں پر عروج اور زوال کے دو دو ادوار آ چکے ہیں. ایک مختصر جائزہ جو ہے میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ساتویں صدی ہجری, یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. 630 میں مکہ فتح ہوا, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جزیرہ نما عرب پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا. اور پھر وہاں سے جو مجاہدین کا اور اسلام کا سیلاب آخر نکلا, دو اطراف میں نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک غزوہ تبوک, یہ رومن امپائر کے خلاف تھی, وہ مہم ہوئی, اگرچہ جنگ کی نوبت نہیں آئی, لیکن آپ گئے تھے, لشکر لے کر گئے تھے, تبوک کا سفر کیا تھا. 600 کلومیٹر سے زائد فاصلہ ہے, 30,000 مسلمانوں کا لشکر لے کے گئے. اور جب آپ کی رحلت ہوئی ہے تو پھر جیش اسامہ تیار تھا. بہرکیف جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن ایک حد تک مکمل کر کے اور اگلے اس کے جو فیز کا آغاز کیا تھا, تو آپ کے جو جانصار تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, وہ اس مشن کو لے کر نکلے. وہ مشن کیا تھا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اب یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم نہ ہو جائے, اور دن اور دین نظام اطاعت پورا کا پورا اللہ ہی کا نہ ہو جائے. اور فتنے سے مراد, اس سے پہلے بعض مواقع پر میں عرض کر چکا ہوں, جو بھی غیر اللہ کی حاکمیت کا نظام ہے وہ فتنہ ہے. قانون, شریعت, دستور, اس کا تعین یہ اللہ کا حق ہے. ان الحکم الا للہ, فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے. کچھ انسان دوسروں پر حاکم نہیں ہو سکتے, انسان سب برابر ہیں, ان کے لیے قانون کون دے گا؟ ان کا خالق. دستور کون دے گا؟ ان کا خالق و مالک, اس کا حق ہے. انسانوں کے لیے جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ اپنی حکمرانی کا جوا جو ہے بڑے طبقے کی گردن میں ڈالے. یہ ایک وہ نظام تھا جس کے لیے اس فتنے کو ختم کرنا ہے. یہ بغاوت ہے, جو بھی غیر اللہ کی حاکمیت کا نظام ہے یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے. رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہو, انسانوں کو ان کے حقوق ملے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے, ہر شخص کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے. کیوں پسے وہ ملوکیت کی چکی کے تلے, ان کے حقوق. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نکلے ہیں دو اطراف میں, دائیں طرف مشرق, بائیں جانب مغرب, اور مغرب میں جو ہے رومن امپائر, اور مشرقی اطراف میں کسرا کی حکومت, ایران کی حکومت. اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی عرصے میں کسرا کی حکومت تو بالکل ختم ہوئی اور اس پورے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا, اور جو ہی حصہ تھا رومن امپائر کا اس کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا. تو دو اطراف میں جو ہے یہ نکلے صحابہ کرام, ایران, عراق, شام, فلسطین, مصر, شمالی افریقہ, یہ سب علاقے جو ہیں فتح ہوئے ہیں دور عثمانی تک. یعنی ربع صدی سے بھی کم عرصے میں اتنی عظیم فتوحات, اور فتوحات کے نتیجے میں کیا تھا, ملوکیت کا خاتمہ اور اسلام کا نظام عدل اجتماعی وہاں پر قائم ہوا. یہ تھا تحفہ جو نوع انسانی کو ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, واسطے سے. آج سے 1400 سال پہلے تو انسانی حقوق کا کسی کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا تھا, کیا حقوق ہوتے ہیں. پورے گلوب پر ملوکیت تھی, بادشاہت تھی, سیاہ و سفید کا مالک ہے. آج کوئی قانون بنا رہا ہے کل اس کے خلاف بنا دے, عوام کے تو کوئی رائٹس نہیں. ہاں اس کی ملوکیت جو ہے وہ جن کے بل پر قائم ہے, وہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے یا وڈیرے جاگیردار ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں یا بادشاہ کے پاس اختیارات ہیں, باقی سب محکوم ہیں, جیسے چاہے ان کا خون چوسا جائے, جیسے چاہے ان کے حقوق غصب کیے جائیں. اس وقت وہ عدل, وہ انصاف, وہ انسانی حقوق اس سے روشناس کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے, صحابہ کرام. بار کیف وہ کیفیت تھی کہ رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, دونوں سپر پاورز ڈھیر ہو گئی مسلمانوں کے آگے. لیکن پھر یہودی سازش آئی بیچ میں, کچھ عرصے کے لیے وہ جو سیر رواں کسی سے رکتا نہیں تھا وہ تھم گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جو آخری چند سال ہے, ابتدائی 8-9 برس تو اسی شان کے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی شان تھی. وہی امن و امان, وہی فتوحات, وہی مسلمان افواج دونوں سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں, ایک نظام, پورا امن و سکون. لیکن بہرحال وہ سبائی فتنہ جو تھا, جو آج کا موضوع نہیں ہے, صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا, کچھ عرصے کے لیے وہ سیل رواں تھم گیا. لیکن پھر دور حضرت امیر معاویہ میں پھر وہ فتوحات شروع ہو گئی, پھر مسلمان پوری امت ایک ہو گئی, اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے دور بنو امیہ میں جو سلسلہ بڑھا ہے تو ترکستان کا علاقہ مشرق کی طرف, افغانستان, سندھ تک بات آ پہنچی, اور مغرب میں پورا شمالی افریقہ, اسپین اور یورپ کا بھی ایک بڑا وسیع علاقہ, یہاں تک کہ فرانس کے قلب تک مسلمان افواج پہنچی. دور بنو امیہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اندلس میں, اسپین میں جو مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی وہ دور بنی امیہ میں ہوئی تھی, 1099 ہجری میں ہوئی تھی. اور وہ جو ہے وہ تو بعد میں پوری مسلمان جو خلافت ہے وہ بعد میں تاتاریوں نے حملہ کر کے اس کو تخت و تاراج کیا, لیکن اس کے بھی 300 برس بعد تک وہ اسپین میں اسلامی حکومت امویوں کی قائم رہی. بہر کیف اب یہ جو ہے اتنا بڑا علاقہ ہے مشرق و مغرب جو ہے مسلمانوں کے زیر نگی تھے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 7ویں صدی سے جو مسلمانوں کا عروج شروع ہوا ہے بڑے زوردار مومنٹم میں، تو وہ آگے بڑھتا بڑھتا آٹھویں نویں دسویں صدی جو ہے وہ مسلمانوں کے عروج کی، تہذیب و تمدن، علم و ثقافت، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں تھی، خاص طور پہ یورپ، علم کی روشنی اور تہذیب، کلچر، ثقافت، اخلاقیات، یہ سب کے سب اگر تھے، یہ روشنی اگر تھی تو مسلمانوں کے یہاں تھی. یورپ کے لوگ جو ہیں پھر آ کر غرناطا کی یونیورسٹی میں اسپین کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. تو یہ صورت رہی ہے، لیکن دور بنو عباس میں آپ کہنا چاہیے کہ پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. وہ جو اقبال نے کہا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر عوام کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر، محل بننے لگے، عشرت قدے سجنے لگے، تاؤس و رباب جو ہے ان کا دور دورہ ہو گیا، اور پھر وہ کمزوری جو ہے وہ آنی شروع ہوئی ہے. اور پھر گیارہویں صدی سے لے کر تیرہویں صدی تک یہ 200 سال انحطاط کے ہیں، زوال کے ہیں. اس میں اللہ کے عذاب کا جو کوڑا پہلا برسا ہے وہ صلیبیوں کے حملے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے 1099 میں. صلیبیوں نے جو حملہ کیا، جو اب دوبارہ بش صاحب نے صلیبی جنگ کا طبل بجایا ہے، لیکن اصل صلیبی جنگیں جو پہلے ہوئی تھی، وہ 1099 میں بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. وہی بیت المقدس جس کا ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ میں، کہ وہ پھر داخل ہو گئے اس مسجد میں، کبا دخلو ہوا اول مرہ، جیسے پہلے داخل ہوئے تھے. مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا ہے، اور 88 برس تک مسلمانوں کے ہاتھوں سے دہا نکلا رہا، اور وہاں پر صلیبیوں کا قبضہ رہا. اس کے کچھ عرصے کے بعد مشرق سے وہ طوفان اٹھا ہے، اصل میں اللہ کے عذاب کا جو سب سے بڑا کوڑا تھا، جیسے وہاں پر بخت نصب نے حملہ کیا تھا. تاریخ بنی اسرائیل میں بھی پہلے شمال سے اشوری آئے تھے، یہاں بھی پہلے شمال سے صلیبی آئے، اور کچھ عرصے بعد مشرق سے وہاں پر بخت نصب نے حملہ کیا تھا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ مشرق سے اٹھی ہے وہ آندھی، وہ تاتاری سیلاب، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان، اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے بلا مبالغہ، کروڑہا. 1258 میں سقوط بغداد ہوا، اور سقوط بغداد کی اہمیت، سقوط بغداد تو اب بھی ہوا ہے ہمارے سامنے، لیکن اس وقت کا سقوط بغداد جو ہے اس کی اہمیت اور سگنیفیکنس بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ بغداد ہی دار الخلافہ تھا. تو خلافت کا خاتمہ اس وقت جو ہوا ہے 1258، یہ گویا کہ جو پہلا اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا آیا تھا اس کا یہ کلائمیکس تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی زوال کے ملبے سے عروج کی پھر بنیاد اٹھی. وہ اقبال کا شعر ہے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، باسبا مل گئے کعبے کو سرم خانے سے. تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. کچھ تاتاری سردار جو ہیں وہ اسلام لے آئے، مسلمان صوفیہ، مسلمان علماء، اللہ والے جو تھے ان کے کردار کو دیکھ کر متاثر ہو کر قریب ہوئے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، دل میں گواہی دی، ایمان لے آئے. پھر یہی ہے وہ ترک قبائل، جن میں سے ایک قبیلہ جو ہے وہ ترکان تیموری، وہ مغل خاندان، وہ یہاں بر صغیر میں آیا بابر کے دور میں. یہاں مغلیہ حکومت جو ہے یہ ترکان تیموری، اور اصل جو حکومت قائم ہوئی ہے اور پھر جو خلافت بنی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ ترکان عثمانی، جنہوں نے ایشیائے کوچک میں حکومت قائم کی ہے اور ترکی کے علاقے کو اپنا مرکز بنایا اور پھر خلافت کا اعلان کیا. تو پورے پوری دنیا میں مسلمانوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا. یہ گریٹ آٹومان امپائر جو ہے اس کا آغاز ہوا اور اس کی تاریخ بڑی درخشاں ہے. اور یہاں پر بدقسمتی سامنے آتی ہے کہ ہمیں اس دور کی تاریخ کا ہم میں سے کس کو کتنا علم ہے. اقبال کا ایک شعر, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. اب یہ سنجر و سلیم یہ ترکان عثمانی کے خلفاء ہیں, ان کے نام بھی ہم نہیں جانتے. اقبال کے شعر سے معلوم ہوا کہ اس نام کے بھی کوئی خلفاء تھے. تو وہ گریٹ اٹومان امپائر تھی کہ جو قائم ہوئی اور پھر مسلمانوں کو ایک دور عروج جو ہے گویا کہ نصیب ہوا. لیکن اسی عرصے میں جو رینیسانس کی تحریک اٹھی ہے اور ریفرمیشن کی تحریک یورپ میں اٹھی, وہ روشنی انہیں مسلمانوں سے ملی تھی. وہ غرناطا اور اسپین کی جو اور یونیورسٹیز تھی وہاں سے ہی وہ علم کی روشنی لے کر گئے تھے, اور ڈارک ایجز سے وہ لوگ نکل آئے یورپی اقوام, اور پھر انہوں نے سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کا رستہ اختیار کیا, علم کی ترقی, فلسفہ وغیرہ, اور وہ ایک پاور پوٹینشیل بلڈ اپ ہو گیا. اب جب پاور پوٹینشیل بلڈ اپ ہوتا ہے, جیسے اس وقت امریکہ بہت بڑی طاقت ہے تو طاقت کا اظہار چاہتا ہے, جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو یہ ہم تباہ کن ہتھیار کسی بھی علاقے میں برداشت نہیں کریں گے, چاہے ہمیں فوج کشی کرنی پڑے. اب جو تازہ بیان آیا ہے اس کا ٹارگٹ کون ہے؟ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, ماس ڈسٹرکشن کے جو ہتھیار ہیں وہ تو یقینی طور پر, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ہے, سب جانتے ہیں. اس کے لیے کوئی کھود کریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. تو بہر کیف اس وقت بھی پھر یہ یورپین جو ایک امپیریلزم کا سیلاب آیا ہے, تو ترکی میں چونکہ اوٹومان امپائر تھی اور اس سارا علاقہ اور مشرقی یورپ بھی ان کے زیر نگین تھا, تو اس رستے سے وہ سیلاب ادھر نہیں آ سکتا تھا. اب یورپ کا اگر آپ جغرافیہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ایک طرف اٹلانٹک اوشن ہے, بحر اوقیانوس ہے, دوسری طرف آئے تو نیچے افریقہ ہے, شمالی افریقہ, پھر جنوبی افریقہ, یا پھر ادھر ایشیا ہے. شمالی افریقہ میں بھی اوٹومان امپائر ہے, اور ایشیا کی طرف رستہ بڑھتا ہے اس کا, وہ ترکی کے راستے سے ہے, وہاں پر وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہے. یورپ کو ادھر آنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا, ایک پاور پوٹینشیل جو ہے بلڈ اپ ہو گیا. ادھر مسلمان پھر جو ہے وہ زوال کی طرف آ رہے ہیں, پھر وہ اخلاقی اعتقادی زوال, انحطاط. پھر آپ کو یاد ہوگا جو ہسٹری میں آپ پڑھتے ہیں کہ واسکو ڈی گاما نے ایک راستہ تلاش کیا تھا, اور یہ راستہ جو ہے وہ راس امید کے ذریعے سے, یعنی جنوبی افریقہ کے بالکل نیچے سے ہو کر ایک راستہ انہوں نے نکال لیا کہ یہاں سے ہم ایشیا کی طرف آ سکتے ہیں. چنانچہ پھر وہ آئے اور انڈونیشیا, ملائیشیا اور ہندوستان, اس پر وہ جو ہے وہ حملہ آور ہوئے ہیں, اور وہ طاقت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. لیکن اوٹومان امپائر اپنی جگہ ترکی کے اندر جو ہے وہ اگرچہ محدود ہو گئی تھی, لیکن وہ ایک مضبوط اسلام کے ایک مضبوط قلعے کی حیثیت سے موجود تھی. یہ سیلاب جو یورپین امپیریلزم کا آیا ہے, یہ بڑھتے بڑھتے اس نے آہستہ آہستہ پورے عالم اسلام کو, یعنی اس کو بائی پاس کرتے ہوئے ترکی کو, اور نیچے سے آ کر دوسری طرف سے ترکی کا گھیرا تنگ کیا. اور آپ کو معلوم ہے 1924 میں پھر وہ خلافت کا چراغ گل ہو, اوٹومان امپائر ختم ہوئی. ترکی کے ملک کو بچایا ہے مصطفیٰ کمال پاشا نے ان کے نزدیک, ورنہ وہ بھی زیر نگی آتا, اور پھر جو انتقامی کاروائی انہوں نے کرنی تھی, اس لیے کہ سب سے زیادہ غصہ انہیں ترکوں پر تھا. یورپ کے ایک بڑے حصے پر ترک قابض رہے ہیں, چنانچہ یورپ کا حصہ جو بھی ترکوں کے قبضے میں تھا انہیں تو جلدی انہوں نے صاف کر دیا تھا, اور بعد میں 1924 میں انہیں پھر موقع ملا ہے. اور آخری گویا کہ ہمارا یہ دور زوال جو ہے دوسرا, اس کا بھی ایک اعتبار سے وہ کلائمیکس تھا کہ جب خلافت کا چراغ گل ہو گیا دوبارہ. یہ دو عروج اور دو زوال 1924 کے بعد سے جو معاملہ ہے، یہ اگرچہ آج کا موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ اس میں اگرچہ ہم آہستہ آہستہ زوال سے نکلے ہیں، 1947 میں پاکستان بنا، اسی طرح اس کے آس پاس جو ہیں اور دیگر اسلامی ممالک بھی، یورپی ممالک کی جو تسلط تھا اس سے سیاسی طور پر آزاد ہوتے چلے گئے، حالانکہ اس سے پہلے کہیں فرانس قابض ہے، کہیں اسپین قابض ہے، کہیں اٹیلینز قابض ہیں، کہیں پورچوگیز ہیں، کہیں ڈچ ہیں، یورپ نے تو پورے عالم اسلام کو بانٹ لیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا پورے عالم اسلام، اور بالکل وہ نقشہ تھا جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی کہ جیسے کوئی کھانا لگانے والی مہمانوں کو دعوت دیتی ہے کہ آئیے اور یہ جو لقمہ تر ہے اس سے فائدہ اٹھائیے، اور واقعتاً یہی تھا نقشہ. اس وقت پوچھا گیا تھا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا نہیں، بل انتم یوم اذن کثیر، تم تعداد میں تو بہت ہوگے، لیکن اصل بات کیا ہے، تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی. اس کی علامت کیا ہے وہ بھی آپ نے بتا دی، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ اس کا مظہر ہے. بہر کیف، عالم اسلام میں ایک ریسرجنس ہے، ایک احیاء کا عمل ہے، ایک بیداری ہے، اور اسلام مخالف قوتیں بھی ہیں اس وقت جو ہیں وہ پوری شدت میں ہیں اور پورے زور سے اس کو کچلنے کے درپے ہیں، لیکن انشاءاللہ آخری غلبہ جو ہے وہ اسلام کا ہونا ہے، یہ تو احادیث سے ثابت ہے، لیکن وہ وقت کب آئے گا ابھی اس کا انتظار ہے. لیکن انتظار اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے لیے کوشش کریں گے ہم، تب وہ نتیجہ برآمد ہوگا. کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دے گا نا، جیسے پہلے صحابہ کرام کی محنتیں تھیں جس کے ذریعے اسلام جو ہے اسے وہ عروج ملا تھا اور اسلام پوری دنیا پر غالب ہوا تھا، تو محنت کے بغیر تو یہ نہیں ہونا. کون محنت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، یہ اصل امتحان ہمارا ہے. باہر کے یہ میں نے ایک جائزہ رکھا ہے آپ کے سامنے، عالم اسلام پر بھی دو دور گزر چکے ہیں، عروج کے اور دو زوال کے، اور اب تیسرے عروج کی طرف پیش قدمی ہے، جس کا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ واقعتاً وہ نقشہ ہو جائے گا کہ وہ یکون الدین کلہ للہ، پورے پورے عرض پر اللہ کے دین کا پرچم اسی طرح لہرائے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرہ نما عرب پر لہرایا تھا. یہ وقت تو آئے گا، اس سے پہلے قیامت نہیں آنی، قیامت سے پہلے یہ وقت آنا ہے، یہ صحیح حدیث میں اس کی پیشین گوئی موجود ہے. تو یہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو رہنمائی یہاں اس قرآن کے اس حصے سے ملتی ہے وہ کیا ہے، بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ عسى ربكم ان يرحمكم، کہ اگرچہ تم پر دو دور گزر چکے ہیں اور یہ دور جس سے تم گزر رہے ہو یہ تمہارے زوال کا انحطاط کا دور ہے، لیکن اب بھی اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو سکتی ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے وہی کچھ کیا تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے، تمہارے وہی لچن رہے تو پھر ہماری سنت بھی وہی ہے. اگر تم نے اللہ سے، اس کے دین سے، اس کی کتاب سے بے وفائی کی روش جاری رکھی تو ہماری طرف سے بھی عذاب کا کوڑا تم پر برستا رہے گا. اور پھر اس ذلت سے نکلنے کا راستہ، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے سیدھا ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس کو تھامو گے تو دنیا میں بھی عزت و سربلندی ملے گی، یہ وعدہ ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اور انسان کا جو اصل مطلوب ہے آخرت کی کامیابی، جو اصل مسئلہ ہے انسان کا، وہ بھی اسی سے گارنٹیڈ ہے، وہ کامیابی بھی اللہ کی طرف سے اس کی ضمانت ہے، لیکن وہ قرآن کو تھامنے میں. یہی پیغام اصل میں اس وقت اس امت کے لیے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. اور یہاں میں چاہوں گا کہ چند جملوں میں کہ مسلمان امتوں کے زوال کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ عروج اور زوال، عروج تو سمجھ میں آیا، یہ زوال سے دوچار کیوں ہو جاتی ہیں امت؟ سابقہ امت کا معاملہ بھی یہ رہا بنی اسرائیل کا، اور اس امت میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب زوال آتا تو کروڑوں قتل ہوتے ہیں، اور وہ کروڑوں کون ہیں؟ اللہ کے ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، آپ کے امتی اس طریقے سے بغداد کی گلیوں میں قتل ذبح ہوئے تھے۔ تو یہ دور آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں تاریخ بھی ہے اور فلسفہ تاریخ بھی ہے، اور خاص طور پر مسلمان امتوں کے حوالے سے کچھ قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے، کچھ ضابطے ہیں جو طے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ امت سے مراد کیا ہے۔ لفظ امت عربی زبان میں کہتے ہیں ان لوگوں کا ایک گروہ کے جو ہم مقصد ہوں، جن کا مشن ایک ہو، جن کے اندر فکری اعتبار سے ایک سوچ رکھنے والے لوگ۔ اب وہ چاہے کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کوئی زبان بولتے ہو، اگر فکری طور پر، نظری طور پر انہوں نے اس نظریے کو قبول کر لیا تو اب وہ اس امت کا حصہ ہے۔ امت کی کمزوری جب اس نظریے کے ساتھ تعلق کمزور پڑتا ہے تو امتوں کے اندر کمزوری آتی ہے، زوال اور انحطاط شروع ہوتا ہے۔ اور وہ نظریہ جو ہے اس کا کسٹوڈین کون ہے؟ اللہ کا کلام، نظریہ توحید، وہ آئیڈیالوجی، اس کے لیے امتوں کو ایک کتاب بھی دی جاتی ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ رسول آئے ہیں اور ایک کتاب پڑھتے ہوئے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ہے جس میں وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اصل میں اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ جب اس کتاب سے تعلق کمزور پڑے گا، اس آئیڈیالوجی سے، اس نظریے سے بھی تعلق جو ہے وہ کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ امت کی قوت کا انحصار اس آئیڈیالوجی کے ساتھ اس کی وابستگی پر ہے، یہ ہے اصول۔ اور یہ اصول صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہے، اس دور میں ایک اور آئیڈیالوجی بھی اٹھی تھی، اور واقعتاً اس نے بھی اپنی قوت ایک موقع پر منوائی ہے، ایک دور میں منوائی ہے۔ یہ جو فلسفہ تھا مارکس کا، اقتصادی فلسفہ، جسے آپ کمیونزم کا نام دیں، اشتراکیت کا نام دیں، وہ ایک آئیڈیالوجی تھی، اور جن لوگوں نے اس کو تھاما اور پھر اس کے لیے قربانیاں دیں، آپ کو معلوم ہے پھر اس نظریے نے کتنی طاقت جو ہے اس سے دنیا نے دیکھی ہے، کہاں کہاں پہنچا ہے وہ۔ تو امت کی طاقت کا انحصار اس آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستگی پر ہے، جس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے وہ لوگ ایک امت بنتے ہیں۔ وہ شیرازہ جو ہے جمع ہوتا ہے جس بنیاد پر، اگر اس بنیاد سے تعلق کمزور پڑ جائے گا تو وہ امت لازماً زوال سے دوچار ہوگی۔ اور وہ انقلابی نظریہ اسلام کا جو ہے وہ توحید ہے، اور وہ کتاب جو اس نظریے کی گویا کہ ہمیں تعلیم دیتی ہے وہ قرآن ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام، وہ زندہ قوت تھی۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے ذکر میں بھی قرآن مجید نے کہا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، جو لوگ بعد میں کتاب کے وارث ہوتے ہیں وہ اس کتاب کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سے رشتہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اٹھا کر پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کوئی تعلق نہیں، کوئی وابستگی نہیں۔ تو یہ ہے جہاں سے کہ کمزوری کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اعتقادی ایمانی کمی بھی آتی ہے، اور عمل میں بھی کمی اور انحطاط آتا ہے۔ اور جب عملی انحطاط شروع ہوتا ہے اب یہاں پر اصل رول ہے علماء کا جو قرآن معین کرتا ہے کہ پھر وہ پھیلتا کیسے. علماء کا، اہل اللہ کا، اہل دین کا کام یہ ہے کہ وہ منکرات کے خلاف جہاد کریں، منکرات کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے دیوار بن جائیں. قرآن مجید نے یہود کے علماء پر یہی تو تنقید کی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. یہ یہود کے علماء اور ان کے صوفیاء اللہ والے جو ہیں، لوگوں کو جھوٹ اور غلط بات کہنے سے اور حرام خوری سے کیوں منع نہیں کرتے رہے؟ یہ ذمہ داری جو اللہ نے ان پر ڈالی تھی کیوں ادا نہیں کی؟ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی ہے، فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا منہم. کیوں نہ ہوا اس قوم کے اندر کچھ ہوش مند لوگ، کوئی عقل مند لوگ، کہ وہ اس قوم کو برائیوں سے، منکرات سے روکتے، منع کرتے؟ جب یہ کام جو ہے وہ علماء ادا نہیں کرتے تو وہ زوال بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، منکرات کو فروغ ہوتا ہے. ایمان، قوت ایمانی جو ہے وہ کمزور پڑتی چلی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ اس کا مظہر ہے. پھر ایک تاتاری آتا ہے اور وہ 100 مسلمانوں کو کھڑا دیکھ کر کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر انتظار کرو، میں ابھی گھر سے تلوار لے کر آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت. اور وہ 100 کے 100 کھڑے رہتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس کا. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے مسلمان امتوں میں. تو یہ ہے اسباب جو میں نے چاہا کہ تھوڑا سا اس کا ذکر بھی ہو جائے چند جملوں میں. میں یہ جو اس وقت بڑا ہنگامہ ہے، خاص طور پر ہمیں اصل دلچسپی شریعت سے ہے، نفاذ شریعت سے ہے. سرحد اسمبلی نے جو شریعت بل منظور کیا ہے، اس کے خلاف جو ایک پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھایا جا رہا ہے، بات بات کی بولیاں، کوئی کہہ رہا ہے حدود سے تجاوز کیا گیا، کہیں کہا جا رہا ہے کہ طالبانزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، کوئی دعویٰ لے کر آئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ قائم کریں گے. یہ کون ہوتے ہیں شریعت کو نافذ کرنے والے؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہنگامہ، اس میں بھی اصل میں ایک اصولی طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اور مسلمانی مسلمان ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، جس کے لیے لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن ہے وہی، ایک منافقانہ کردار. منافقوں کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے اس کو بیان کیا ہے. وہ دعویٰ بہت کرتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم، اے نبی، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان سے ان کے سینے خالی تھے. یہ ہے اصل مرض. مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے جو عملی تقاضے سامنے آتے ہیں تو جان نکلتی ہے. جسے قرآن کہتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کریں، مسلمانوں میں بھی شامل رہیں لیکن منجھار میں نہ کودیں، کنارے کنارے چلیں، سیف راستہ دیکھیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر حالات ٹھیک رہیں، خیر ہو، تو وہ بھی مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کسی فتنے میں وہ ڈال دیے جائیں، کوئی تکلیف آ جائے، اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، وہ پھر جاتے ہیں منہ کے بل. یعنی ظاہراً تو مسلمان رہتے ہیں، اندر سے پھر چکے ہوتے ہیں. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، قرآن کا تفسرہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ان کا مقدر ہے. یہ جو چاہتے ہیں کہ دنیا کا بھی ساتھ دیں اور مسلمانی بھی قائم رہے، اس پر قرآن کا تفسرہ یہ ہے. ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام کو تو ہم مانیں، اسلام مسلمان ہم ہیں، لیکن اس کے جو عملی تقاضے ہیں ان سے کسی طرح جان چھڑائیں. یہی معاملہ ہمارا دستور کا بھی ہے. دستور میں بھی ہم نے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ کا حق تو ادا کیا ہوا ہے. حکمرانی سوورنٹی صرف اللہ کی ہے, حکمران ایک وہی, باقی بتان حاضری. اور قرآن و سنت جو ہے یہاں کا والا دست قانون ہوگا. زبانی اقرار دستور میں بھی موجود ہے, لیکن جب اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کی بات آتی ہے کہ اس کا عملی جو ہے اس کی امپلیکیشن کیسے ہونی ہے, وہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا, امپلیمنٹ کیسے ہوگا صحیح تلفظ پہ, وہاں پر چور دروازہ رکھا ہوا ہے. وہی منافقانہ کردار. آپ سیدھے سیدھے یا تو مانیں کہ ہاں ہمیں اسلام قبول ہے, یا صاف کہیں کہ اسلام قبول نہیں. اب انہوں نے جو شریعت بل پیش کیا ہے اس میں جو الفاظ ہیں کہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے, حاکم اعلی اللہ تعالیٰ ہے, اس ملک کا جو قانون ہے وہ سپریم لا, وہ قرآن و سنت ہوگا, اسی کو آگے انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے, اسی کا عملی اظہار ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ صوبائی حدود میں رہتے ہوئے جو جو اختیارات ہیں ہم وہاں پر قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کریں گے. لیکن ایک طوفان ہے جو اٹھا ہوا ہے کہ یقیناً ایک بہت اچھا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے, اور یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی, اور اگر یہ نہ کرتے تو وہ بورے دے الزام ٹھہرتے. وہی قرآن و سنت کی بالا دستی ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو بھی ہمیں اختیارات ہیں صوبائیت کے اندر اندر, ظاہر بات ہے کہ جو معاملات مرکز سے متعلق ہیں اس پر ان کا اختیار ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے اس کو کلیم کیا ہے. اس بل کے متن میں جا بجا آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ اسی صوبائیت صوبائی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اختیارات ہمیں حاصل ہیں ان اختیارات کو ہم قرآن و سنت کے مطابق استعمال کریں گے, اور جہاں جہاں بھی ممکن ہوگا اپنی بساط کے اندر وہ قرآن و سنت کی عملداری ہوگی, امر بالمعروف ہوگا, تعلیم کو ہم اسلامائز کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے, تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے تعلیم. ایک ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کی تعلیم کچھ اور ہے, ایک عوام الناس سے اس کی تعلیم کچھ اور ہے, ایک مذہبی لوگ ہیں ان کی تعلیم کچھ اور ہے. جس قوم کا بیڑا غرق کرنا ہو اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا جائے, یہ ہمیں سب گوارا ہے. لیکن قرآن و سنت کی کہیں بالا دستی ہو جائے تو اس پر چیخو پکار. تو یہ سارا اصل مسئلہ وہی ہے, وہ فی قلوبہم مرض, قرآن نے کہا تھا آغاز میں کہ ان کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے, اور یہ روگ ہے کہ جو پھر نفاق تک پہنچتا ہے, منافقت تک انسان کو پہنچاتا ہے. اس کا ظہور ہر سطح پر ہمارے ہاں ہے. اسلام کے ساتھ وابستگی, اسلام سے تعلق, ایمان کا اظہار, اللہ رسول اور آخرت پر ایمان, اس کے دعوے میں ہم کہیں پیچھے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اس کی جو عملی تقاضے ہیں ان سے گریز. یہ پوری قوم کی روش ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اب جو کچھ بھی ہے مثبت طور پر تو پاکستانی قوم جو ہے وہ شاید سنبھلتی نظر نہیں آ رہی, لیکن مسلمان کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے. یہ جو امریکہ اب جس طریقے سے عالم اسلام کے پیچھے لٹ لے کر پڑا ہوا ہے, اس سے شاید مسلمان ہوش میں آئے, انہیں کچھ احساس ہو, اور کچھ ہونے لگا ہے. اب بہت سے لوگوں کے اندر وہ شعور بیدار ہو رہا ہے, عوام کے اندر بھی ایک, اگرچہ بڑی اکثریت ابھی تک بھی وہ اپنے ہی دھندوں سے انہیں فرصت نہیں ہے, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. لیکن یہ ہے کہ ایک رخ جو ہے وہ چل پڑا ہے, اور اس رخ کا انجام یہی ہوگا. اسلام بالا دست بھی ہوگا تب ہم قبول کریں کہ ہاں ہمیں اسلام قبول ہے ہر حیثیت میں. قرآن و سنت جو ہے اس کو ہم بلا استثناء اور غیر مشروط طور پر اس کی بالا دستی کو قبول کریں, ذہناً, صرف الفاظ سے نہیں, تو پھر اسلام کی سربلندی ہوگی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند اور باعزت ہوگے اگر تم مومن ہوئے. ورنہ جو حشر ہے ہمارا, مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے ہمارے علماء میں سے مولانا زاہد الراشدی ہیں, انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک مضمون لکھا تھا, بہت خوبصورت مضمون, جس کا بنیادی نقطہ کیا تھا، وہ نقطہ بہت اہم ہے کہ دیکھیے پاکستان بننے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں سارے وسائل تھے، ریسورسز تھے، جن کے ہاتھ میں حکومت تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو سر سید اسکول آف تھاٹ کے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے بھی ساتھ ساتھ چلیں، تعلیم میں بھی آگے بڑھیں، انڈسٹری اور ٹیکنالوجی اور سائنس میں بھی آگے بڑھیں. علماء کے ہاتھ میں تو کبھی اختیار نہیں رہا. یہاں پر علماء کا ایک رول محدود ہو گیا تھا، شادی بیاہ ہے، کوئی نکاح طلاق ہے اور مرگ ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی نماز جنازہ پڑھنی ہے، مسائل بتانے ہیں، وہ مسجد اور مدرسے تک محدود ہے، ان کو اپنا رول وہاں ادا کرتے رہے. ملک نے اگر ترقی نہیں کی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم آگے نہیں نکلے، تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، تو اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ وسائل کن کے پاس تھے؟ حکومت کن کے پاس تھی؟ یہ وہی لوگ ہیں. یہ مذہبی طبقے کے ہاتھ میں تو کبھی نہیں رہی. اگر معاشی اعتبار سے آج دیوالیہ ہو گیا یہ ملک، تو کیوں؟ اب یہ جو کچھ آداد کا گورکھ دھندا ہے، اور کچھ ہمارے شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ کچھ لے کر آ رہے ہیں کہ پاکستان نے ترقی کی ہے معاشی اعتبار سے، یہ کیا گورکھ دھندا ہے، کیا کانسپریسی ہے؟ مشرف صاحب کو تھوڑا سا جو ہے وہ اور سہارا دینا مقصود ہے، ان طاقتوں کا جو طاقتوں کے سارے کھیل ہیں یہ وہ جانے. عام آدمی کو کیا معلوم ہے کہ ہم معاشی اعتبار سے بہتر ہوئے؟ اس کا حال تو پہلے سے خراب ہوا ہے. تو کن کے ذریعے ہوا ہے؟ آج تک حکومت کن کے پاس رہی ہے؟ سارے وسائل کن کے پاس تھے؟ قانون سازی کون کر رہا تھا؟ تو بیڑا غرق کیا اس سوچ نے کہ ہم مسلمان تو رہے لیکن اسلام پر امن، قرآن و سنت کی تنفیذ، شریعت کا نفاذ، اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. تو یہ طرز عمل ہے جس کے مظاہر سامنے آتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اگرچہ بعض معاملات سے امپرومنٹ کی گنجائش ہے. عدالتوں میں جس طور سے فیصلے ہوں گے، جو ابھی شریعت بل میں جو بات سامنے آئی ہے، ہمارے نزدیک اسے اور امپروو کیا جا سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن رخ بالکل صحیح ہے. پاکستان کے آئین میں جب یہ بات طے ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، اسی اصول کو وہ اپلائی کر رہے ہیں صوبائی حکومت کے اندر، اپنے اختیارات کے اندر اندر، تو کیسی بغاوت اور کیسا حضور سے تجاوز اور کیا طالبانزم! آئیے عدالت میں ثابت کریں. اگر کسی کا خیال ہے کہ ان کا کوئی عمل جو ہے، ان کا کوئی فیصلہ قرآن کے اور سنت کے خلاف ہے، اور وہ کوئی اس کے اندر تنگ نظری ہے، تو جائیے عدالت میں جا کر ثابت کیجئے کہ اس نے آپ کو روکا ہے. لیکن رخ ان کا بالکل صحیح ہے، ہمیں اس کی تائید کرنی ہے، اور مرکز میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایم ایم اے جو ہے اس پر کوشش کرے، اور اس کے بغیر اس ملک کے حالات درست ہونے والے نہیں ہیں. جن لوگوں کے ہاتھوں میں ابھی تک قوم کی تقدیر رہی ہے، وہ وہی سوچ ہے. قوم کی لٹیا انہوں نے ڈبوئی ہے، بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے، اور وہی اس وقت جو ہے اس کی مخالفت میں پیش ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح رخ پر سوچنے کی، اور پھر اس شریعت کو خود اپنے اوپر اپنے گھروں میں نافذ کرنے، اور پھر اس کے پورے پاکستان میں، پورے ملک میں اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.